الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورة القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تفصیلا ذکر آیا ہے, اور گزشتہ نشست تک ہم نے جو مطالعہ مکمل کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اولین دور کے حالات کا ذکر تھا, جو ذکر اسی مقام پر تفصیل سے آیا ہے. بقیہ اب جو بات شروع ہوگی آج کے مطالعے سے اس میں وہ پہلو آئے گا جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا کہ مدین کے علاقے سے جب واپس تشریف لائیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اظہار نبوت کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے معجزات بھی ان کو عطا فرما کر انہیں حکم دے گا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اور اس کے سامنے حق پیش کریں. تو گویا اب جو ہمارا مطالعہ شروع ہو رہا ہے یہ ذکر تو پہلے بھی آ چکا ہے, تاہم پچھلی نشست تک جو ہم نے مطالعہ مکمل کیا اس میں ان حالات کا ذکر تھا جو اظہار نبوت سے پہلے کے حالات تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اولین حالات اس میں شامل تھے. سورۃ القصص کا چوتھا رکو ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 29 سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت مکمل کر لی, وہ جو 8-10 سال کا معاملہ بیان ہوا تھا, روایات میں ذکر آتا ہے کہ 10 برس انہوں نے مکمل کیے اور اپنی اہلیہ کو لے کر واپس تشریف لا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام مدین سے. فرمایا کہ فلما قضا موسیٰ الاجل, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت مکمل فرما لی, وسار باہلہ, اور اپنے گھر والوں کو مراد اپنی اہلیہ کو لے کر وہ چلے ہیں, آنس من جانب طور نارا, تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے آگ کو دیکھا. باقی حالات ہمارے علم میں, ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ طہٰ میں 16 پارے میں ذکر آ چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام, یہ سردی کا موقع تھا, کچھ سردی کے لیے اپنے لیے حرارت کا اہتمام کرنے کی حاجت بھی پیش آئی, کچھ راستے کی بھی تلاش تھی, تو کوئی آگ انہوں نے دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا, مراد اپنی اہلیہ سے, کہ انتظار کرو, بے شک میں نے آگ دیکھی ہے, شاید کہ میں تمہارے لیے کوئی خبر پالوں یا آگ کی چنگاری ہی لے آؤں تاکہ کچھ حرارت ہمیں سردی کے موسم میں میسر آ سکے. مزید فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہیں ندا دی گئی برکت والی جگہ میں, دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے. یہ ذکر سورہ طہٰ میں بھی اشارتاً آیا کہ طوا کی وادی ہے, وہاں وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی جوتیاں اتار دیں, مبارک مقام پر ہیں, اور ایک درخت کے پاس سے آواز آئی ہے. اب یہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کی تجلی کا ایک ظہور تھا جو وہاں پر ہوا. اللہ کی ذات تو ہمارے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی, اور اس دنیا میں اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرنا ممکن ہمارے لیے نہیں, کیا کسی پیغمبر کے لیے بھی ممکن نہیں, لیکن اس عالم میں تو ہوگا. تو یہاں یہ ظہور ہے اللہ کی ذات بابرکات کی ایک تجلی کا. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, بے شک میں تمام جہان والوں کا رب ہوں. پھر فرمایا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کو لہراتا ہوا دیکھا, گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. یہ بات بھی پہلے وضاحت کے طور پر آ چکی, کبھی قرآن ذکر کرتا ہے سانپ کا اور کبھی قرآن ذکر کرتا ہے اژدہے کا. اس میں تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں مطابقت ہے, اور مطابقت کو انگلش میں کہتے ہیں ریکنسیلیشن. یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے بلکہ اس میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. یہ تضاد نہیں بلکہ ان دونوں باتوں میں مطابقت ہے. وہ کیا؟ اول تو یہ معجزے کا ظہور ہونے چلا ہے, پھر معجزہ ایسی شے جو عاجز کر دے بندے کو, معجزہ ایسی شے جو عاجز کر دے, جو پیغمبر کے ہاتھ سے جس کا ظہور ہو. تو یہ جو اژدہا بنتا تھا یہ اپنی جسامت میں تو اژدہا تھا بہت بڑا, لیکن یہ اپنی رفتار میں سانپ کی طرح تھا. اب یہ دو باتوں کا جمع ہونا عام طور پر ممکن نہیں. سانپ ہے تو اس کی رفتار بہت تیز, بہت ہی تیز ہوتی ہے, مگر اس کی جسامت چھوٹی ہوتی, بہت زیادہ بڑی نہیں. اشدہا ہے تو اس کی جسامت بہت بڑی ہے مگر اس کی رفتار اتنی تیز نہیں. تو اس لیے قرآن نے اس کی سرعت اور تیز رفتاری کی بنیاد پر اسے سانپ کبھی کہا, اور اس کی جسامت, اس کے حجم اور اس کے سائز کے اعتبار سے کبھی اسے اشدہا کہا ہے. فرمایا کہ اسے گویا دیکھا لہراتے ہوئے سانپ ہے, گویا پیٹ پھیر کر لوٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے التفات سے پکارا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اقبل ولا تخف, آگے آئیے, ڈریے مت, انک من الآمنین, آپ تو امن پانے والوں میں سے ہیں. اب اصل میں یہ پہلا موقع ہے اور اظہار نبوت ہو رہا ہے, اور اظہار نبوت کا مطلب اللہ کی طرف سے وحی کا آغاز ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو رہا ہے, اور اللہ ایسے عظیم معجزہ بھی عطا فرما رہا ہے. تو یہ بات خود موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیونکہ پہلی مرتبہ ہے تو بڑی عجیب ہے. مثال کے طور پر آپ غور کیجئے نا کہ انسان جب جہاز میں سفر کرتا ہے, ہوائی جہاز میں, تو جو پہلی مرتبہ بیٹھتا ہے پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شور بھی آتا ہے, کان بھی بند ہو جاتے ہیں, ڈر سا بھی لگ رہا ہوتا ہے, جس وقت ٹیک آف کرتے تو اور زیادہ گڑگڑاہٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن جو دو چار دس مرتبہ بیٹھ کے پھر کیا ہوتا ہے, وہ سکون میں ہوتا ہے, اس کے برابر میں جو نیا بیٹھا ہوتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی. یہ جو فطری کمزوریاں ہیں, بشری کمزوریاں ہیں جو انسانوں میں رکھی گئیں, یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہیں. انسانوں کو بھوک لگتی ہے, پیغمبروں کو بھی بھوک لگتی تھی. انسانوں پر بیماری آتی ہے, پیغمبروں کو بھی آتی تھی. انسانوں کو بھی زخم لگتا ہے کبھی, پیغمبروں کو بھی زخم لگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخم لگا, طائف کی گلیوں میں بھی لگا, احد کے میدان میں بھی لگا. یہ چیزیں نبوت کے منافی نہیں ہیں. نبی انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے مگر اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے تھے, اللہ کے خاص نگرانی میں ہوتے تھے مگر وہ انسانوں کے درمیان رہتے تھے, انسانوں میں سے ہوتے تھے, انسانوں کی سطح پر زندگی بسر کرتے تھے تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں. تو ایسا بشری طور پر ہو جانا, بشری کمزوری کی بنیاد پر ہو جانا, یہ کوئی پیغمبر کے پیغمبر ہونے کے منافی نہیں ہے. پھر جب اللہ تسلی دے دیتا ہے تو پوری دل جمعی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ یہی موسیٰ جب جائیں گے فرعون کے دربار میں تو وہاں پیش بھی کریں گے, پورے وسوخ کے ساتھ پیش کریں گے, مگر پہلی مرتبہ کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توجہ بھی دلا رہے, مشاہدہ بھی کرا رہے ہیں. تو جب یہ خوف کی ذرا کیفیت طاری ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرو مت, بے شک آپ تو امن پانے والوں میں سے ہیں. پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے, دیکھیے وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا کسی عیب کے بغیر. اور خوف کو دور کرنے کے لیے اہم بات یہاں پر آئی, ایک اور بات, یعنی نئی بات. نئی بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم جب واقعات کو دہراتا ہے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ جب واقعہ دوبارہ آتا ہے تو کوئی نئی بات ضرور بیان ہوتی ہے. مثلا یہاں پر ذکر آیا, وَغْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّعْبِ, خوف کو دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لینا. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ, اب یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے, اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو یہ جو بتایا کہ اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینا, خوف کو دور کرنے کے غرض سے اور اپنے سے ملا لینا, اور علماء نے لکھا کہ خوف کی کیفیت میں یہ کیفیت طاری کرنا, آدمی اپنے بازوؤں کو سکیڑ لے, ہاتھوں کو معاف کیجیے گا سکیڑ لے اور بازو اس طرح سکیڑ کر ملا کر رکھے تو وہ ایک خوف کی کیفیت اس کے اندر سے نکل جانا, یہ پیدا ہوتی ہے بات. تو یہ ایک نئی بات ہے, نئی بات سے مراد جو دیگر مقامات پر نہیں, حالانکہ واقعہ کئی مرتبہ آیا مگر یہ اس مرتبہ یہ بات بیان ہوئی یہاں سورۃ القصص میں. اس سے دوبارہ وہ بات درج کر رہا ہوں کہ واقعات کو جب دہرایا ہے قرآن نے تو بے مقصد نہیں ہے, وہ با مقصد ہوا کرتا ہے اور پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے کہ ہر مرتبہ کوئی نئی بات اس کے سامنے آتی ہے, پھر وہ پچھلی باتوں سے اس کو جوڑتا ہے اور پورے واقعے کو سامنے رکھ کر رہنمائی اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کا سامان فرماتا ہے. فرمائے کہ یہ دو دلیلیں ہیں, ایک یہ عصا تو اشدہا بن جائے گا اور سانپ کی طرح کہ اس کی رفتار ہوگی تیز, اور یہ چمکتا ہوا ہاتھ, ید بیضا, چمکتا ہوا روشن ہاتھ جسے کہتے ہیں. یہ دو دلیلیں دی اللہ تعالیٰ نے, فرمایا کہ الی فرعون وملئہ, یہ لے کر جائیے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, بے شک یہ لوگ تو فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے میرا بے شک میں نے ان میں سے شخص کو قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے وہ لوگ، وہ پچھلا جو واقعہ ہوا، تو یا اللہ اس پہ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ مجھے رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، اس پر مجھ پر تو ایک الزام ہے ان کی طرف سے، اب آخر اس کا کیا ہوگا؟ اور مزید کہنے لگے وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، گفتگو کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، تو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دیجئے، یصدقونی، بے شک وہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، درخواست قبول کر لی، فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کو آپ کا دست و بازو بنا دیں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانی و معجزات کے سبب وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، تم دونوں اور جس نے بھی تم دونوں کی پیروی کی وہ غالب رہیں گے۔ یعنی اللہ جب اپنے پیغمبروں کو مقرر فرماتا ہے کچھ لوگوں کچھ قوموں کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت بھی ان کو عطا فرماتا ہے، وقتی طور پر کچھ اندیشے ہوتے ہیں کچھ خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دور کر دیے جانے کی دلیل بھی عطا فرما دیتا ہے اور گارنٹی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست اللہ نے قبول فرما لی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ اپنی نبوت سے سرفراز فرما دے، اور پھر اللہ نے تسلی بھی دے دی کہ ہماری نشانی ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر تم غالب رہو گے، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ بھی غالب رہیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے پہلے بھی سمجھی ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، فرعون اور آل فرعون غرق کیے جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بشارتیں شروع دن سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرما دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تسلی مل گئی، معجزات مل گئے، اور اللہ نے ڈیوٹی ان کو عطا فرما دی، ذمہ داری عطا فرما دی فرعون کے دربار میں جا کر اس کے سامنے کلام حق پیش کرنے کی۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو جو دعوت دی ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے، وہ دعوت کوئی ہلکی پھلکی دعوت نہیں ہے، وہ دعوت نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اس پر اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سورہ نازعات میں آخری پارے میں بات آتی ہے۔ تو رسولوں کی دعوت صرف چند گھرانوں کے لیے نہیں ہوتی، دو چار گلی والوں کے لیے نہیں ہوا کرتی، صرف یہ دعوت چند رسومات کی اصلاح کے لیے نہیں ہوا کرتی، صرف یہ دعوت چند اعمال کو بجا لانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ دعوت پورے نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے وہ تصور ہے جو آج ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔ آج وہی سیکولرزم جو دنیا میں رائج ہے، جس کے اثرات مسلمان ممالک میں بھی ہیں، وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بھائی مذہب کا بھی کرو، دنیا کو بھی دیکھو، دنیا کا بھی کرو، دین کا بھی کرو۔ ریلیجن شوڈ بی سیپریٹڈ فرام اسٹیٹ افیئرس، مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس، ریاست کے معاملات اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں ہم مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب تو بگاڑ کی انتہا یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد جو کہ اسلام ہے، اس سے بھی ہمیں بھگانے کی کوشش، دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے آج ہمارا دور زوال میں بگڑا ہوا تصور دین، بگڑا ہوا تصور دین۔ کیا وہ دین جو نماز تک محدود ہو جائے، وہ دین جو روزے تک محدود ہو جائے، وہ جو اعتکاف تک محدود ہو جائے، وہ جو حج تک محدود ہو جائے، قربانی تک محدود ہو جائے، تلاوت تک محدود ہو جائے؟ ارے بھائی یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں، یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں، مگر دین اس سے آگے بھی کچھ تقاضے کرتا ہے، اور وہ پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ وقت کے نظام کو پیغمبر چیلنج کرتے ہیں، وقت کے نظام کو پیغمبر دعوت دیتے ہیں، وقت کے باطل نظام کے حامیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ یہ تصور آج امت کے ذہنوں سے نکلتا ہے، اور آج جب یہ توجہ دلائی جاتی ہے تو کبھی کبھی بعض ساتھی کہتے ہیں بھائی کیا جذباتی باتیں ہو رہی ہیں، کیا نظام 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 کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ کیا سیاست کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات جب کبھی بیان میں آتی ہے تو آج مسلمان کہتا ہے یہ کیا انقلاب کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، یہ کیا آپ نظام کی باتیں آپ کرتے ہیں، بھائی آپ اچھے کام کریں، نماز پڑھائیں اور گھر جائیں، تلاوت کریں، قرآن کی قرآن پڑھیں، ثواب کے لیے ختم۔ ارے نہیں بھائی، یہ تلاوت کے لیے بھی ہے مگر صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، یہ تلاوت کے لیے بھی ہے مگر اسے تلاوت ہی کے لیے تھوڑی، اور کون سی تلاوت؟ تلاوت وہ تلاوت جو آج ہمارے ہوتی ہے؟ نہ، ہمارے اب تلاوت ہوتی ہے مرحومین کے لیے، جتنے نسخے قرآن میں رکھے ہوئے مسجد میں اتنے نمازی بھی آتے ہیں پنج وقتہ نماز میں؟ نہیں، جتنے آتے ہیں ان میں سے کتنے کھولتے ہیں؟ 1%، 5%؟ ان کھولنے والوں میں سے باقاعدہ پڑھنے والے روزانہ کتنے؟ ان باقاعدہ پڑھنے والوں میں سے سمجھنے والے کتنے؟ ان سمجھنے والوں میں سے یہ جان کر کہ میرا فرض اور میری ذمہ داری کیا ہے مان کر عمل کرنے والے کتنے؟ تو زیرو کے قریب قریب ہی بات ہوگی۔ اور کون سی تلاوت؟ ہم آخری والی نہیں، تلاوت وہ جو پیچھے پیچھے آنے والی تلاوت ہو۔ کیا مطلب؟ سورہ الشمس، سورۃ الشمس ہم پڑھتے ہیں آخری بارے میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ہے نا، تلاوت سے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ کون؟ چاند اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ کس کے؟ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو تلاوت کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، قرآن آگے ہو ہم اس کے پیچھے ہوں، یہ ہے تلاوت۔ تو قرآن تو کہتا ہے بھائی ان الحکم الا للہ، تین مرتبہ کہتا ہے کم از کم، سورہ انعام میں آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ، اتھارٹی، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے، بندے حاکم نہیں ہیں، بندے اللہ کے نمائندے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اس امت کو خلیفہ کہا گیا ہے، پہلے خلیفہ انبیاء اور رسول ہوتے تھے، اکیلے اکیلے تھے، اب امت کو خلافت کا وعدہ اللہ نے دیا۔ پڑھ چکے نا سورہ نور آیت 55، کچھ مہینوں پہلے ہم نے سمجھی تھی، الحمدللہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اللہ نے تم میں سے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ خلافت کا قیام اجتماعی طور پر امت کی ذمہ داری ہے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے خدائی کے دعوے کرنے والے فرعون کے دربار میں بھیج رہے ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، پیغمبروں کی دعوت وقت کے نظام کو چیلنج کرتی ہے، پیغمبروں کی دعوت وقت کے باطل کی حمایت کرنے والوں کو چیلنج کرتی ہے۔ پیغمبروں کا مشن یہ بھی ہے کہ باطل کے خاتمے کی جد و جہد کی جائے اور حق کے اور عدل کے نفاذ کو قائم کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے سورة الحدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے انہیں معجزات عطا فرمائے، ہم نے انہیں کتابیں عطا فرمائی، ہم نے انہیں شریعت کی ترازو میزان عطا فرمائی۔ کاہے کو؟ پڑھنے پڑھانے کے لیے؟ کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط بھی نہ، چند اعمال کی درستگی کے لیے دی فقط نہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں جنگ کی قوت بھی موجود ہے۔ باطل کا خاتمہ اتنا بڑا مشن ہے، باطل کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ، جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ، یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس کے حصول کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبروں نے جنگ بھی کی اس کام کی۔ اللہ اکبر۔ اور آج کوئی ہم مسلمان نے پاکستان کو سبق سکھائے کہ زیادہ مذہب کی باتیں نہ کرو، نظام میں زیادہ اسلامی نظریہ پاکستان کی، نظریہ پاکستانی میں اسلام کی باتیں نہ کرو، آج کوئی ہمیں یہ بس سبق سکھائے تو یہ سبق سکھانے والے نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور یہ اسلام سے بھی بغاوت کرنے والے ہیں۔ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو جمعے کی دو رکعت تک محدود کر دیا جائے، اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو پانچ وقت کی نماز تک محدود کر دیا جائے، اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو رمضان کے روزوں تک محدود کر دیا جائے، اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو حج کی ادائیگی اور عمروں کی ادائیگی تک محدود کر دیا جائے، اسلام وہ اسلام ہے جو فرد سے لے کے نظام کی سطح پر اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ جیسے ایک ایک بندہ مومن کو ایک ایک فرد کو مطالبہ ہے اللہ کا کہ تم اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایسے ہی اللہ ایک پوری اجتماعی سطح پر بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 1، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھانا. تو کوئی ہمیں یہ سبق سکھائے ہاں کہ مگر تمہارا ذاتی معاملہ ہے، کوئی ہمیں یہ سبق سکھائے ریلیجن شوڈ بی سیپریٹڈ فرام اسٹیٹ افیئرس، کوئی ہمیں یہ سبق سکھائے کہ اس ملک کو سیکولر ہونا چاہیے، تو بھائی وہ اس ملک کے نظریے کا دشمن ہے، اس ملک کا دشمن ہے، اور وہ اسلام کے خلاف بغاوت کی بات کر رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے. بڑی پیاری دعا، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اللہ میں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے اللہ ہمیں دکھا دے اور اس سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. بہرحال اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں یہ معجزات عطا فرما کر. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ القصص کی آیت نمبر 36، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آئے، فرعون اور آل فرعون اس کے درباری سب لوگ موجود، جب ان کے پاس آئے تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. ہر دور میں پیغمبروں کے پیغام کو کچھ لوگوں نے، بلکہ کئی لوگوں نے، مخالفت کرنے والوں نے جادو کہا ہے. ہر دور میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے والے یہی کہتے رہے باپ دادا نے تو ایسی بات کرنے نہیں سکھائی. یہ دو گمراہیاں، ایک پیغمبروں کی باتوں کو جادو کہنا، مذاق اڑانا، دو پیغمبروں کی دعوت کے رد میں یہ دلیل پیش کرنا کہ کیونکہ باپ دادا یہ نہیں کرتے تھے ہم بھی نہیں کریں گے، یہ تاریخ کی بہت معروف گمراہی ہے جو ان میں بھی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربی اعلم بمن جاء بالہدا من عندہ، فرمایا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخرت کا چھگر ہے میرا رب اسے خوب جانتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. اب فرعون کے دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جاری ہے. فرعون نے کہا اے میرے سرداروں، میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا. اللہ اکبر، خدائی کا دعویٰ، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود. دیکھیں فرعون بھی ایک انسان تھا نا، فرعون بھی ایک انسان تھا، اس کا بھی باپ تھا. بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر تو معبود ہے تو تیرا باپ کیسے ہے، پھر تو پیدا کیوں ہوا؟ بڑے آرام سے اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کا رد بھی کرتا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ شان اللہ کی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کی اولاد. اللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح کے دعووں کی نفی کر دیتا ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک انسان تھا، لیکن یہ اکیلا نہیں، کبھی نمرود نے خدائی کے دعوے کیے، کبھی شداد نے خدائی کے دعوے کیے، کبھی کوئی اور کسی حکمران کا دماغ خراب ہوگا، بیڑا غرق ہونے والا ہوگا، وہ بھی اسی طرح کے دعوے کرے گا. قریب 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 کوئی کبھی کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، پائے ہل گئے تو بچے گی کیا کرسی بھائی، تو ہی چلا گیا دنیا سے، تیری کرسی کا فائدہ کیا. کوئی کہتا ہے میرے تعلقات پیچھے سے بڑے مضبوط ہیں، کوئی کہتا ہے میں سگنل لے کر آیا ہوں باہر سے، میں باہر سے گرین سگنل لے کر آیا ہوں. یہ کیا ہے آخر، میں یہی تو اکڑ ہے. فرعون نے بھی تو کہا تھا کہ میں میرے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود کو نہیں جانتا. تو یہ خدائی کے دعوے کا خناس، یہ خدائی کے دعوے کا خناس صرف فرعون کی منوپلی نہیں ہے، یہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. ہر دور میں چھوٹے چھوٹے فرعون آپ کو مل جائیں گے، اس دور میں بھی ملیں گے، کبھی اکیلا اکیلا بھی کوئی مل جائے گا جو خدائی کے اس طرح کے دعوے کرے گا، کبھی پوری قوم آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والی مل جائے گی. امریکنز کی طرح تم ہمارے اتنے مارو گے، ہم تمہاری پوری قوم کے 15 لاکھ مار ڈالیں گے. یہ بول بتا دیتے ہیں، یہ انداز بتا دیتا ہے، یہ ایکسپریشن بتا دیتا ہے کہ دماغ میں کیا خناس گھسا ہوا اور بھرا ہوا ہے. یہ ہے فرعونیت. خدارا فرعون کو بھولنا چاہیے کہ وہ کوئی ہزاروں برس پہلے کی کوئی شے ہے، یہ فرعونیت ہے اصل میں. جیسے ایک ہوتی ہے شیطنت, ایک ہے شیطان, ایک ہے شیطنت. شیطان کے ایٹریبیوٹس, شیطان کی حرکتیں, شیطان کے اوصاف وہ بندوں میں بھی مل جائیں گے. حسد کیا تھا نا شیطان نے, بندوں میں بھی ملے گا. حسد تکبر کیا تھا نا شیطان نے, بندوں میں بھی ملے گا. انسانوں سے دشمنی کی تھی نا شیطان نے, کیا تھا نا اس نے اعلان, بندوں میں بھی ملے گا. اور اس کے ایجنٹ قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس, انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی ہیں. تو فرعونیت, اکڑ, تکبر, گھمنڈ, زعم, دعویٰ, خدائی کا دعویٰ, بڑائی کا دعویٰ, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ حرکتیں یہ فرعونیت کے ایٹریبیوٹس ہیں, یہ فرعونیت کے اوصاف ہیں. یہ آج بھی کہیں مل جائیں گے آپ کو بندوں کے اندر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دیکھیں خدا کی قسم قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ اتنا زندہ کلام ہے کہ ہماری تصویریں سامنے رکھ دیتا ہے. ہمارے محلوں کی رکھے گا, ہماری گلیوں کی رکھے گا, ہمارے گھروں کی رکھے گا, ہمارے شہروں کی بھی رکھے گا, ہماری ریاست کی بھی رکھے گا, ہماری اس دنیا کی بھی تصویریں ہمارے سامنے رکھے گا. اور دعویٰ کرتا ہے یہ قرآن سورہ انبیاء, اب تو میرا خیال ہے آیت یاد ہو جانی چاہیے ساتھیوں کو, اتنی مرتبہ بیان ہوئی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تمہارے حالات کا تذکرہ موجود ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب فرعونیت کا ایک اور مظہر, فرعونیت کا ایک اور مظہر, ایک اور ایٹریبیوٹ, کیا اور ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے یہ فرعونیت کا طرز عمل ہے, اس میں سے ایک بیان. کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ, اے حامان, اے حامان اس کا وزیر, میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ کو جلا. فَجْعَلْ لِي صَرْحًا, پھر میرے لیے ایک محل, بلند محل تیار کر. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ میں وہاں سے موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں. وانی لاظنہ من الکاذبین, اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. استغفر اللہ. حامان کون ہے؟ اس کا وزیر. قوم کے سامنے دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میرے سوا میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا کوئی معبود ہے. استغفر اللہ. اور بیچارہ مجبور کتنا ہے, محل بنوانے کے لیے محتاج ہے. قرآن کے الفاظ آپ دیکھیں, حامان تو ذرا بنا آگ تو جلا, حامان تو ذرا محل تو بنا, مجبور ہو گیا نا, محتاج ہے بیچارہ, اور دعویٰ خدائی کا ہے. اچھا یہ ڈرامہ ہے اصل میں, یہ کیا ہے؟ ایک ڈرامہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ حامان تو پہلے اینٹوں پر آگ جلا, پھر اس سے میرے لیے بلند محل تعمیر کر, پھر میں وہاں سے جا کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈائلاگز اور صورتوں میں بھی آئے ہیں, یعنی مکالمہ جو فرعون سے ہوا وہ اور صورتوں میں بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب السماوات والارض, میرا رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب. توجہ رکھیے گا, وہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرا رب آسمان و زمین کا رب ہے. تو فرعون کیا کہہ رہے حامان کو, اتنا اونچا محل تو بنا کہ آسمان تک جا سکوں. یہ ہے ڈرامہ, نہ محل بنے گا نہ اوپر جانے کا مسئلہ پیش آئے گا, مگر قوم کو لگا دیا جی محل تیار ہو رہا ہے, محل تیار ہو رہا ہے, آپ اسی میں لگے رہیں. یہ ہے ظالموں اور جابروں کی حکمرانی کی ایک چاپلوسی کی حرکت, ظالموں اور جابروں کی حکمرانی کی چاپلوسی کی ایک حرکت. الجھائے رکھو لوگوں کو نان ایشوز میں, تاکہ ایشوز ان کی نگاہوں کے سامنے نہ رکھیں. ہاں, فضول کی چیزوں میں ان کو پھنسائے رکھو تاکہ اصل حقائق ان کے سامنے نہ آئیں. 200 روپے کی بریانی کی پلیٹ ملتی ہے ڈبل میں اگر اچھا ریسٹورینٹ ہو, اور 300 روپے میں پورے مہینے کے لیے گندگی گھر میں آ جاتی ہے. کتنی سستی کر دی, آپ کبھی غور کریں. بریانی کی ایک پلیٹ 150, 200, 300 روپے کی ڈبل اگر کر لیں 250, 300 کی ملے گی. اتنے میں ہی وہ تار گھر میں آ جائے, سارے جہاں کی گندگی گھر میں آ جاتی ہے. اسی میں لگائے رکھو. پھر کبھی کرکٹ کا میلہ لگا دیں گے, کبھی فٹ بال کے ٹورنامنٹ باہر سے دکھا دیں گے, کبھی کیا کریں گے, یہ سیاستدانوں کو لڑوا کر دکھائیں گے. اندر خانے سب مک مکا ہوا ہوا ہوتا ہے, بھائی کتنا چھپائیں گے ہم لوگ, ایسے بیٹھیں گے قتل کر دیں گے. پھر ایک دوسرے کی شادیاں بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہیں, تعلقات بھی استوار ہو رہتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا نہیں ہوتا. ڈراموں میں لگائے رکھو ان کو, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزوں میں اٹکا کر, لگا کر, مبتلا کر کے ظالم جابر لوگ اپنی حکمرانی کو چلاتے ہیں, اپنے مفادات کو محفوظ رکھتے ہیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحلی. اسی قصص کے شروع میں کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی یاد ہے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹو، ان کو لڑا کرو اور اپنی حکمرانی کرتے رہو، یہ فرعون تھا. اب کیا ہے؟ نان ایشوز میں کھیل تماشے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ہلا گلا، یہ اس طرح کے دھندوں میں لگائے رکھو، ان کو ویلنٹائن میں لگا دو، چلو ان کو ہیلوئین میں لگا دینا، بسنت آ جائے گی، جشن بہار آ جائے گا، ہاں اس میں لگا دو، اس میں لگا دو، زیادہ چیخیں چلائیں، سی این جی بند کر دو ان کی، پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو، اسی میں مر جائیں گے، اسی میں ختم ہو جائیں گے. کبھی ظالم نظام کے خلاف میدان میں نہیں آئیں گے. اے حامان تو بنا لے ذرا، اے حامان تو بنا لے ذرا ایک بڑا سا محل، میں وہاں سے جا کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ بولے. استغفر اللہ، ذہن میں رکھیے گا، آج میں اور آپ اللہ کے اس کلام کے امین ہیں، امانت ہمارے پاس. آج میں اور آپ محمد الرسول اللہ کے امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اور میں یہ باتیں کریں گے نا معاشرے میں، تو آپ کا میرا بھی شاید معاشرہ مذاق اڑائے گا. تیار رہیے گا اس کام کے لیے کہ آج کی فرعونیت کو آپ اور میں رد کریں، چاہے ملک میں یا ملک سے باہر ہو، چاہے ملک میں یا ملک سے باہر ہو. اگر آج کی فرعونیت، آج کے ظلم، آج کے ستم پر آپ اور میں گفتگو کریں گے تو کچھ اسی طرح کا آئے گا، پاگل ہیں، دماغ خراب ہو گیا، جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں. استغفر اللہ. اور اگر ایسا آئے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ کتاب سے کچھ تو نسبت ہے، نبی سے کچھ تو نسبت ہے، پیغمبروں سے کچھ تو نسبت ہے، کہ اللہ کی راہ میں پیغمبروں کو بھی برا بھلا کہا گیا، ہمیں کسی نے دو چار جملے کہہ دیے تو سعادت کی بات ہوگی، پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. قرآن نے آگے فرمایا، اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی زمین میں سرکشی کی بغیر کسی حق کے. وَظَنُّ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے کیا گمان کیا کہ شاید یہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. آج جو ہمارے ملک میں مچا ہوا ہے فساد، جو پینڈورا باکس کھل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سا بھی کھلا ہے، تھوڑا تھوڑا سا، کتنی پریشانی ہے لوگوں کو. ان حرکتوں کو دیکھ کے لگتا کیا ہے؟ یہی نا کہ مرنا نہیں ہے. بھائی فرعون جیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو بعد باتیں تو چھوٹے چھوٹے کچھ ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے کچھ ہوں گے، لیکن یہ ہر دور کی تصویر ہوگی. ہم کسی فرد کا نام نہیں لے رہے، ہم کسی جماعت کا نام نہیں لے رہے، ہم تو کردار کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھ لیں کہیں مجھ پر تو فٹ نہیں آ رہا، ہم یہ بھی تو دیکھیں. مجھے میری اور آخر، آپ کو آپ کی آخرت یاد ہے کہ نہیں؟ کہیں ہم پر تو فٹ نہیں آ رہا، اللہ نے بچا کر رکھے اس سے. اور جن جن پر آ رہا ہے ان کا پول کھل جائے گا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو کیا انہوں نے گمان کیا؟ انہم الینا لا یرجعون، کہ یہ لوگ ہماری طرف لوٹیں گے نہیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ارے فرعون اللہ کے سامنے نہیں ٹھہرا، بڑی بڑی قوم عاد و ثمود، اس طرح کی قوموں کو اللہ نے نہیں چھوڑا، باقی کون بچے گا؟ یہ اللہ کس سے بیان نہیں کرتا؟ یہ قیامت تک قرآن جائے گا، قیامت تک فرعون کا ذکر آئے گا، قیامت تک فرعونیت رہے گی، تو قیامت تک ایسے فرعونوں کا برا انجام ہوگا. کیسے؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور دریا میں ڈال دیا، غرق کر دیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. آج تک فرعون کی لاش محفوظ ہے نا، قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت 92 92، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج کے دن تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، نجات نہیں ملے گی، آج تو جب محفوظ رکھیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، آئندہ آنے والوں کے لیے تجھے نشانی بنا دی. آج فرعون کی لاش محفوظ ہے، خدائی کے دعوے کرنے والے کی لاش آج تک محفوظ ہے. دیکھو اور عبرت حاصل کر لو. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، بس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا. فرمایا کہ اور ہم نے انہیں سردار بنا دیا، فرعون اور آل فرعون کو سردار بنا دیا. یدعون الی النار، وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے. بھائی لیڈرز تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ کون سے لیڈرز تھے؟ جہنم کی طرف بلانے والے. آدمی سوچ سمجھ کر دیکھے اور فیصلہ کرے میں کس کو لیڈر بنا کر بیٹھا ہوں، میرا لیڈر کون ہے، میرا رہنما کون ہے، ہاں مجھے کون لیڈ کر رہا ہے، میں کس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. جہنم کی طرف بلانے والے بھی ہوتے ہیں اور جنت کی طرف پکارنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کے متعلق فرمایا فرعون اور آل فرعون یدعون الی النار، وہ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ میں قیامت کے دن ہماری ذلت نہ فرما، رسوائی نہ فرما. آخری آیت آج کے مطالعے کی، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور روز قیامت وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے. آج یہ لوگ جو تھے فرعون اور آل فرعون، خدائی کے دعوے کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، پیرامڈس آج بھی موجود ہیں نا فرعون کے، احرام مصر جنہیں کہتے ہیں، یہ شاندار بلڈنگیں بنانے والے، یہ محلات بنانے والے، یہ عمارتیں بلند کرنے والے، یہ سلطنتیں چلانے والے، جب زعم، تکبر، اکڑ، اس طرح کی حرکتوں میں، خدائی کے دعووں میں مبتلا ہوئے، تو دیکھو ان کی لاشوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، ان کی عمارتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، کل جہنم میں اس سے بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.